إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. کل تک سلسلہ گفتگو یہاں پر ختم ہوا کہ ہم نے اپنے مختصر علم کی روشنی میں، اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں اور اپنے ناقص علم کی روشنی میں یہاں تک بیان کیا کہ ولایت فقیہ قرآن کی نظر میں قرآن کیا کہتا ہے اس سلسلے میں، اور کن شرائط کے کن کنڈیشنز کو قرآن ایک حاکم اعلیٰ فقیہ جامع شرائط کے لیے لازم اور ضروری سمجھتا ہے. چنانچہ سب سے پہلی صفت جو قرآن نے اس سلسلے میں بیان کی ہے وہ صفت ہے تقویٰ، ایمان، اس کے بعد علم، قدرت اور شجاعت وغیرہ. مفصل اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بحث ہوئی ہے، اور ہم نے اپنے آغاز گفتگو میں کہا تھا کہ ہم اپنے اس موضوع کو، یعنی ولایت فقیہ کے منصب کو، ولایت فقیہ کو چار چیزوں کی روشنی میں انشاءاللہ حل کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلی چیز عقل، یعنی عقل کی روشنی میں یہ فیصلہ کریں گے، یہ گفتگو کریں گے کہ آیا عقلی طور پر یہ مسئلہ یا ولی فقیہ کا یا فقیہ جامع شرائط کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے. چنانچہ عقلی کی روشنی میں بھی ثابت کیا ہے ہم نے کہ ایک حاکم اعلیٰ فقیہ جامع شرائط کا اسلامک نظام اور اسلامک سسٹم کو چلانے کے لیے ہونا ضروری ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسلام ایک محدود زمانے کے لیے نہیں آیا تھا، بلکہ اسلام کا نظام، اسلام کے قوانین تا قیام قیامت ہر آنے والے انسان کے لیے لازم اور ضروری ہے. جب اسلام کے قوانین لازم اور ضروری ہے تو اس کے چلانے والا، اس کو نافذ کرنے والے کا ہونا بھی لازم اور ضروری ہے. ہم نے عقل کی روشنی میں یہ بحث کی تھی، اور یہ بھی کہا تھا کہ ائمہ یا جب تک رسول اسلام قید حیات تھے وہ ہمارے لیے نمونہ عمل اور وہ اسلام کے تمام شریعت اور قوانین کو نافذ کرنے والے تھے. اس کے بعد بلا فاصلہ ائمہ طاہرین کا سلسلہ امامت شروع ہوا، سلسلہ جس کو کہا جائے اللہ تعالیٰ نے جو نظام ہدایت کے لیے جو انتظام فرمایا تھا ائمہ کا تھا. مسئلہ ولایت فقیہ جامع شرائط کا یہاں سے شروع ہوا کہ گیارہویں امام تک، جب تک گیارہویں امام تھے، حیات تھی، لوگ آپ سے ڈائریکٹ مستفید ہوتے رہے تھے، لوگوں کا ملنا جلنا تھا. اس کے بعد جب بارہویں امام کا زمانہ آیا، اور امام جب غیبت صغرہ کے بعد غیبت کبریٰ میں بمصلحت پروردگار گئے، تو کیا اس زمانے میں کہ جب امام پردہ غیب میں ہے، کیا ہمارے لیے ایک فقیہ جامع شرائط کا ایسے انسان کا ہونا ضروری نہیں ہے کہ جو ہم سے ہر اعتبار سے اعلیٰ عرفہ ہو، احکام اور شریعت کا ہم سے بہتر جاننے والا ہو، تاکہ جو فی الحال ہماری جو دسترسی امام زمانہ تک نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ امام زمانہ تک نہیں پہنچ سکتے، تو ہم اپنے دین اور دنیا میں ایک ایسے لیڈر کی ضرورت ہے ہم کو کہ جو وہ تمام احکام اور قوانین کو بتائے کہ جن کو ہماری زندگی میں گزارنے کے لیے لازم اور ضروری ہے. لہذا سب سے نزدیک انسانوں میں، اگر سب سے زیادہ نزدیک ائمہ اور امام زمانہ سے اگر کوئی ہے تو وہ ہے آج کے ہمارے فقہاء عظام اور مجتہدین کرام. لہذا ان کی ولایت، ان کا ماننا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. یہ عقل کی روشنی میں گفتگو کی. اس کے بعد قرآن کی روشنی میں بھی اس مسئلے کو ہم نے کسی حد تک حل کیا کہ قرآن نے بھی بیان کیا ہے اور اس کی شرائط بتائی ہے جو مفصل طور پر گزر چکی ہے. تیسری چیز کی جو اس کو ہم حل کریں گے وہ احادیث معصومین کی روشنی میں، کہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے فقیہ جامع شرائط یا حاکم کے لیے کن شرائط کو لازم اور واجب قرار دیا ہے، ائمہ کا اس سلسلے میں کیا نظریہ ہے. کیونکہ جب ایک چیز ہمارے لیے قرآن سے، حدیث سے، عقل سے، اور اس کے علاوہ جو ہمارے علماء گزشتہ ہیں انہوں نے اس سلسلے میں کیا کہا ہے، اگر ان چاروں طریقوں سے کوئی ایک مسئلہ ہمارے لیے حل ہو جاتا ہے تو پھر اس مسئلے کو فالو کرنے، اس مسئلے پر عمل کرنے میں کسی قسم کی شک و شبے کی گنجائش ہمیں نہیں رہنا چاہیے. تو لہٰذا جیسا کہ ہم نے کل عرض کیا تھا، یہ منصب ولایت فقیہ کوئی نیا منصب نہیں ہے یا کوئی نئی بات نہیں ہے. اکثر لوگ جو مخالفت کے لیے کمر بستہ ہیں، اس مسئلے سے مخالف ہیں، وہ کسی ایک انسان کی شخصیت کی بنا پر اس کا انکار کر رہے ہیں. شخصیت کی وجہ سے وہ بذات خود اصل منصب کا بھی انکار کر رہے ہیں. جیسا کہ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا, کسی ایک انسان کی ذاتی شخصیت کی دشمنی کی بنا پر, کہ کوئی اور کوئی بھی وجہ رہی ہو دشمنی کی, ان کی ذاتی دشمنی کی بنا پر یا عقیدے کے نظریے کے اختلاف کی بنا پر, ہم اس منصب کو کہ جو قرآن کی روشنی میں, احادیث کی روشنی میں, ائمہ کی روشنی میں جو ثابت شدہ منصب ہے, اس منصب کا بھی انکار نہیں کر سکتے. آج کوئی اور ہے, ممکن ہے کل کوئی اور آئے گا اس منصب پر. تو جس طرح سے آج ہم آج کے دور میں ولی فقیہ کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہیں, کل اس منصب پر اگر کوئی اور آتا ہے تو کیا آج کے موجودہ ولی فقیہ کے غیاب کے بعد, انتقال کے بعد, رحلت کے بعد, کیا یہ ولایت فقیہ کا منصب ختم ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں, یہ منصب باقی رہ گئے. اس کے بعد جو بھی اس منصب پر عہدے پر فائد ہوگا, جس طرح سے آج ہم ولی فقیہ کی اتباع پیروی کر رہے ہیں, کل آنے والے ولی فقیہ کی اتباع پیروی بھی اسی طرح ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. تو دو چیزوں کو انسان مکس نہ کر لے, منصب ایک الگ چیز ہے, شخصیت ایک الگ چیز ہے. شخصیت کی دشمنی کی بنا پر منصب کا انکار نہیں کر سکتے. تو آئیے الغرض دیکھتے ہیں آج احادیث کی روشنی میں ولایت فقیہ کو ہم انشاءاللہ کسی حد تک ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. چنانچہ آپ کے اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الفقہاء امناء الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا قيل يا رسول الله وما دخولهم في الدنيا قال اتباع السلطان فاذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينهم. مستقیم لفظ فقہاء چھٹے امام نے اپنی اس حدیث میں استعمال کیا ہے. امام ارشاد فرما رہے ہیں, کیا فرمائے کہ فقہا انبیاء کے امانت دار ہیں. ذرا ہم انشاءاللہ بھی اس کی حدیث کی تشریح کریں گے, ترجمہ ظاہری کیا ہے اس کا. موضوع ہے کہ انبیاء یہ ہمارے فقہا, ہمارے مجتہدین, ہمارے فقہا رسولوں کے, انبیاء کے امانت دار ہیں. یہ کون؟ رسول اللہ حدیث ارشاد فرما رہے ہیں, اصول کافی میں یہ حدیث موجود ہے. کہا کہ ہمارے علماء, ہمارے فقہا انبیاء کے امانت دار ہیں جب تک کہ وہ دنیا اور دنیا پرستی میں داخل نہ ہو جائے, مادہ اور مادہ پرستی میں داخل نہ ہو جائے. تو پوچھا گیا یا رسول اللہ اس مادہ پرستی سے, دنیا پرستی سے کیا مراد ہے؟ کہا اتباع سلطان غالب, ایک ظالم سلطان, ایک ظالم حکمران کی اتباع اطاعت کرنا. اگر فقہا کہا کہ امانت دار ہیں رسولوں کے, انبیاء کے, کب تک؟ جب تک کہ یہ اتباع نہ کریں, یعنی دنیا میں داخل نہ ہو جائے. دنیا میں داخل ہونے سے کیا مراد ہے؟ ظالم اور حاکم, ظالم اور جابر حکمران کی اتباع پیروی نہ کریں. تو مطلب یہ ہوا کہ فقہا خود بذات خود ایک عظیم مقام رکھتے ہیں کہ جو کبھی کسی جابر اور ظالم کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتے. اگر کوئی خدا نہ خواستہ اپنی گردن ظالم اور جابر کے سامنے جھکائے یا ظالم حکومت کی پیروی کرے تو رسول اللہ نے منع کیا ایسوں کی اتباع کرنے سے. تو کہا کہ جب اگر کوئی فقہا میں سے ظالم اور جابر حکومت کے سامنے یا ظالم اور جابر حاکم کے سامنے اس کی اتباع اور پیروی کرنے لگے تو اس صورت میں اس کو اپنے آپ کو اس سے دور رکھو. یہاں تک یہ بات واضح ہے؟ اب آئیے اس حدیث کی روشنی میں ایک بات ہمارے لیے سمجھ میں آئی کہ فقہا جتنے بھی ہمارے فقہا ہیں وہ امین ہیں, امانت دار ہیں انبیاء کی. جب یہ کہا کہ امانت دار ہیں تو ہم کو سب سے پہلے یہ چیز معلوم ہونا چاہیے کہ وہ امانت کون سی امانت ہے. جب تک یہ بات واضح نہ ہو کہ امانت کیا شے ہے تب تک ہمیں یہ مسئلہ پوری طرح سے حل ہونے والا نہیں ہے. تو دو چیزیں یہاں پر, اب یہ سوال ہے کہ امانت کیا چیز ہے اور فقہا کس چیز میں انبیاء کے امین ہیں. دو چیزیں ہیں, ایک امانت کیا چیز ہے, دوسرا سوال یہ ہے کہ ہمارے فقہا کس چیز میں انبیاء کے امین اور امانت دار ہیں. تو اب آئیے, امانت کا مختصر مفہوم یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے سپرد کرنا تاکہ جب وہ چیز طلب کی جائے تو صاحب امانت کو جس کے بعد امانت رکھی گئی اس کو واپس لوٹا جائے. امانت کا پہلے مفہوم مختصر تو یہ سمجھ لیجیے کہ امانت کیا ہے. آپ آئے ہمارے پاس ایک امانت رکھائی کا مولانا یہ امانت آپ اپنے پاس رکھیے, جب ہم طلب کریں گے ہم کو واپس دیجیے گا. یعنی ایک چیز کہ جو ہم اپنی یعنی حفاظت کے طور پر یا کسی مسافرت یا کسی مجبوری کی بنا پر اپنے خاص چیز کو کسی اور کے پاس رکھتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے امانت. تو اب یہ سمجھیے کہ یہ امانت دو چیزوں کی ہے. ایک تو امانت ہے مادی چیز ہے, آپ نے پیسہ رکھا زیور رکھا یا کوئی اور چیز مہم جو آپ کی امپورٹنٹ ہے مادی چیز دنیاوی چیز ہے. ایک ہے مانوی امانت, ایک ہے دنیاوی امانت مادی امانت, ایک ہے مانوی امانت. یعنی مانوی امانت سے مراد کیا کہ وہ شریعت کے احکام یا وہ قوانین یا وہ تمام چیزیں کی جو ہمارے دین سے مربوط ہیں اور ائمہ کے جو تمام کردار ہیں اور خدا بھلا کرے دین اسلام اور شریعت مبین اسلامی اور انسانی زندگی کو گزارنے کے لیے جو قوانین نافذ فرمائے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے. ان امانتوں کو کہتے ہیں مانوی امانت. تو امانت دو طرح کی ہے, ایک ہے مادی امانت ایک ہے مانوی امانت. تو اب اس امانت کے متعلق فریضہ اور حکم بھی مختلف ہو سکتا ہے. دو امانتیں ہیں, دونوں امانتوں کا حکم بھی تھوڑا الگ الگ ہے. ایک وقت ہے آپ نے پیسہ رقم یا ایسی کوئی چیز رکھوائی, اب جو آپ نے رکھوائی کہا کہ اس کی حفاظت ضروری ہے, اس میں آپ کو یوز کرنے کا استعمال کرنے کا حق نہیں ہے, یہ مادی امانت. لیکن ایک امانت کیا ہے, ایک امانت وہ ہے کہ جس کی حفاظت بھی ضروری ہے اور حفاظت کے ساتھ ساتھ اسے دوسروں تک پہنچانا بھی ضروری ہے, یہ امانت داری کی دوسری قسم ہے. تو جو مادی امانتیں ہیں, مادی امانتوں کا حکم یہ ہے کہ آپ نے پیسہ رکھوایا کسی کے پاس تو اس کی حفاظت آپ پر واجب ہے, آپ کو یوز کرنے کا اختیار نہیں ہے. لیکن مادی امانتیں جو ہیں یہ ان کا حکم ہے. لیکن مانوی امانتیں جو ہیں ان کا کیا حکم ہے, ان کی حفاظت بھی کرنا ضروری ہے, اس میں کسی قسم کا رد و بدل یا کمی یا زیادتی کرنے کا آپ کو اختیار نہیں ہے. اس مانوی امانت کی حفاظت کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانا بھی واجب اور ضروری ہے, یہ امانت داری کی قسمیں ہیں. تو آپ کبھی صرف اس کی حفاظت مقصود ہوتی ہے, جیسا کہ مادی چیزوں میں اس کی صرف حفاظت کر سکتے ہیں, آپ کوئی آپ کو تصرف کا یوز کرنے کا حق نہیں, اور کبھی اس کی حفاظت کے علاوہ دیگر افراد تک پہنچانا بھی ضروری ہوتا ہے. جیسے مانوی امانت میں خود آپ حلال و حرام کا پاس و لحاظ رکھے, دوسروں کو بھی اس چیز سے آگاہ کریں. تمام احکام الہیہ ہمارے پاس کیا ہے, امانت ہے, اللہ کی امانت ہے, تمام شریعت اللہ کی امانت ہے. تو اس حدود اور نظام اور تمام احکام الہیہ کی حفاظت کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں تک پہنچانا اس کو کہتے ہیں مانوی امانت داری. تو ہم کو فیصلہ کرنا ہے, ہم کو نتیجہ لینا ہے کہ فقہا کن چیزوں میں رسول اور انبیاء کی امانت دار ہیں, اس نتیجے پر ہم کو پہنچنا ہے. تو جیسا کہ انبیاء الہی, جیسا کہ تمام احکام جو تھے, تمام احکام جو انبیاء نے نازل کیے ہیں یا تمام احکام جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے اور انبیاء نے بیان کیے ہیں, یہ تمام چیزیں مانوی امانت ہیں. اب یہاں پر انبیاء کا کام صرف الہی احکام کی حفاظت کرنا یعنی صرف اپنی ذات کی حد تک محدود رکھنا مقصود نہیں ہے. جب مانوی امانت کی بات آتی ہے وہ تمام شریعت وہ تمام احکام کے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیے ہیں امانت ہے. تو کیا انبیاء کو صرف یہی حکم تھا کہ صرف یہ امانت آپ اپنے تک محدود رکھیں؟ ہرگز نہیں, بلکہ حکم یہ تھا کہ آپ ان تمام احکام الہیہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ان تمام احکام کو بندوں تک بھی پہنچائیں. واضح ہوگی بات, بلکہ سب سے پہلے خود اس پر عمل کریں. یعنی انبیاء کے ایسے نہیں تھا کہ انبیاء احکام الہی کو نافذ کریں تو وہ اس کے اوپر عمل نہیں کریں گے, نہیں, بلکہ حفاظت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ خود اس کے اوپر پہلے عمل کریں, عمل کے ساتھ ساتھ اس کو پھر لوگوں تک پہنچائیں, اور پھر ان احکام کو کسی کمی بیشی کے بغیر, ہم نے جیسا کہ پہلے عرض کیا احکام الہی شریعت قوانین کو کسی کم و کاس کے بغیر, جس طرح سے اللہ نے نازل کیا ہے, نہ ایک رتی برابر کم کریں نہ رتی برابر اس میں اضافہ کریں, بغیر کم و کاس کے یہ الہی امانت کو لوگوں تک پہنچائے, یہی امانت کا صحیح مفہوم ہے. اب چنانچہ پروردگار عالم جیسا کہ آپ اکثر و بیشتر سنتے ہیں اس آیت کو, ہمیشہ جو ہے اکثر و بیشتر عید غدیر کے موقع پر آپ سنتے ہیں کہ پروردگار نے اپنی شریعت کا امانت دار بنائے انبیاء کو اور کہا کہ چنانچہ رسول اللہ کے سلسلے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. ایک امانت تھی جو اللہ تعالیٰ نے رسول کو حکم دیا کہ جس طرح سے اللہ نے نازل کیا ہے اسی طرح سے اس امانت کو لوگوں تک پہنچاؤ. اس کے علاوہ کھلے الفاظ میں سورہ نساء کی آیت نمبر 58 میں 58 میں اللہ تعالیٰ نے علی الاعلان امانت کے سلسلے میں یہ اعلان کیا ہے, ارشاد فرمایا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اے لوگوں, اے ایماندار والوں, اے ایمان لانے والوں, اے مومنوں, اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو اس کے اہل تک لوٹاؤ, جو امانت چاہے مادی ہو یا مانوی ہو, جو امانت تمہارے پاس رکھی گئی ہے اس امانت کو بغیر بموکاس کے تم اس کے اہل تک لوٹاؤ, اس کو واپس کرو. تو اب انبیاء کی موجودگی میں ہر قسم کی رہبری لوگوں کو ان سے ملتی ہے. جب تک انبیاء موجود تھے, جب تک انبیاء کرام اس دنیا میں حیات تھے, تب تک چاہے وہ ان کا دین کا مسئلہ رہا ہو یا دنیا کا مسئلہ, ہر چیز میں وہ کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ انبیاء کرام کی طرف. ان کو ان سے ہدایت ملتی تھی. اور ایک طرف تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو رہبر بنا کر بھیجا کہ یہ لوگوں کو یہ ہدایت کرے, دوسری طرف لوگوں کو یہ حکم دیا کہ تم اپنے تمام مسائل میں چاہے وہ دین سے رابط ہو یا دنیا سے, جس سے بھی مربوط ہو ان تمام میں رجوع کرو کس کی طرف؟ انبیاء کی طرف. مسئلہ دونوں طرف سے, کہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ انبیاء کو جاؤ لوگوں کو ہدایت کرو اور لوگوں کو آزاد چھوڑ دیا کہ جائے تمہارا جی چاہے جس کی تم اطاعت کرو, جس کا جی چاہے تم کو نہ مانے اس کو تم پیروی اور اطاعت نہ کرو. نا, بلکہ دونوں طرف سے, ایک طرف سے انبیاء پر واجب کیا کہ لوگوں کو ہدایت کریں, دوسری طرف لوگوں پر یہ فرض کیا کہ تم لوگ انبیاء کی اتباع اور پیروی کرو. ٹھیک ہے, جیسا کہ انبیاء کا یہ فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی رہبری کرتے آئے ہیں, تو اسی طرح سے عام لوگوں کا بھی یہ فریضہ ہے کہ وہ انبیاء کی باتوں کو مانے اور تسلیم کریں. اب ایک اس لیے کہ انبیاء کی غیر موجودگی میں فقہا کے امین ہونے, ہم نے کہا نا کہ جب آج کے دور میں انبیاء موجود نہیں ہے, حدیث نے کہا کہ ہمارے فقہا انبیاء کے امین ہیں. تو اب جب انبیاء موجود نہیں ہیں, اب یہ بات ہم کو ثابت ہو جاتی ہے کہ جس امور میں اور جن جن کاموں میں انبیاء اللہ تعالیٰ کے امانت دار تھے, ان تمام چیزوں میں اور ان تمام چیزوں کو لوگوں تک پہنچانے میں فقہا دور اور مجتہدین اعظم ان تمام چیزوں میں انبیاء کے امانت دار ہیں. ٹھیک ہے, تب آئیے وہ تمام فرائض و احکام اور ضروریات دین اور دنیا جن کا انحصار انبیاء کے سرپرستی تھا, اب وہ تمام کے تمام امور فقہا کے سپرد کر دیے گئے ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے, ہم نے ابھی کہا کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے انبیاء صرف آئے تھے لوگوں کو دین کی طرف دعوت دینے, نہ ان کا حکومت سے کوئی مسئلہ تھا, نہ لوگوں کے کلچر سے کوئی تعلق تھا, نہ لوگوں کے اقتصاد سے کوئی تعلق تھا. نہیں, بلکہ انسانوں کے دین اور دنیا, جو بھی کام دین اور دنیا سے انسانوں کے مربوط تھا اور انسانوں کی بھلائی اور بہبودی کے لیے تھا, ان تمام میں انبیاء کرام عام لوگوں کے سرپرست اور حاکم تھے. یہ بات طے ہے. تب انبیاء کی غیر موجودگی میں ہم نے کہا کہ جب فقہا امانت دار ہیں انبیاء کے, تو وہی منصب اور وہی عہدہ فقہا مجتہدین کے لیے ثابت ہے کہ جو انبیاء کے لیے تھا. تب نتیجہ یہ نکلا کہ صرف علماء ان چیزوں میں انبیاء کے امانت دار نہیں ہیں کہ جو دین سے مربوط ہیں, کیونکہ اکثر لوگوں کا یہی اشتباع اور یہی شائبہ ہوتا ہے, یہی غلط فہمی ہے کہ فقہا صرف اور صرف فقہا اور علماء کا کام ہے نماز کا آنا, نماز پڑھانا, نماز کے بارے میں فتویٰ دینا, دین سے جو کام متعلق ہے صرف وہی ان کی ذمہ داری ہے, اس کے علاوہ سیاست, حکومت, ثقافت سے ان کو کوئی مطلب نہیں ہے. حدیث عام ہے, حدیث نے کہا کہ جن چیزوں میں انبیاء تمہارے حاکم اور سرپرست تھے, اسی طرح فقہا اعظم مجتہدین کرام بھی ان تمام چیزوں میں تمہارے حاکم اور سرپرست ہیں, امانت دار انبیاء کے. تو اب رسول دین اور دنیا سے متعلق تمام امور میں ہمارے حاکم اور سرپرست تھے, اسی طرح آج کے دور میں ہمارے فقہا اعظم بھی چاہے ہمارا دین کا کام ہو یا دنیا کا کام ہو, تمام چیزوں میں ہمارے سرپرست اور حاکم ہیں, چاہے وہ دین سے مربوط ہو, نماز, روزہ, حج, فرض, زکات سے مربوط ہو, یا ہماری پالیٹکس سے مربوط ہو یعنی سیاست سے مربوط ہو, یا ہمارے اقتصاد سے مربوط ہو, اکنامکس سے مربوط ہو, یا ہمارے ثقافتی یعنی کلچر سے مربوط ہو. چاہے خلاصہ یہ دین کا کام ہو یا دنیا کا، جو بھی کام ہو دونوں کاموں میں فقہا ہمارے لیے حاکم اور سرپرست ہیں، یہ بات واضح ہو گئی ہے. اب آئیے، اب جنرلی طور پر اگر دیکھا جائے تو لوگوں کی اگر ضروریات کو دیکھیں، نیڈس آف پبلک یا لوگوں کی جو ضروریات ہے ان کو آپ دیکھیں گے تو کتنے ہیں، دو چیزیں ہیں، یا تو اس کی جو ہے انڈیویژل لائف ہے، انفرادی زندگی ہے، ایک ہے سوسائٹی میں جو زندگی گزار رہا ہے اجتماعی زندگی، ایک ہے انفرادی زندگی، دوسری ہے اجتماعی زندگی. تو پہلی قسم جو انفرادی زندگی ہے، ہم اس کو جو ہے ممکن ہے اس میں تقسیم کر سکتے ہیں کہ جو حلال اور حرام یا ازدواجی زندگی ہے یا اسی سے متعلق جتنے امور ہیں، یہ سب پہلی قسم میں آتے ہیں انسان کی انفرادی زندگی میں، انڈیویژل لائف سے متعلق ہے، حلال کا حرام کا یا شادی وغیرہ کے جو مسائل ہیں، اسی یا اسی طرح سے جو ریلیٹڈ مسائل ہیں یہ اس کی انفرادی زندگی سے مربوط ہیں. لیکن کچھ امور ہیں کہ جو اجتماع سے مربوط ہیں، جو پوری سوسائٹی سے مربوط ہے. تو لہذا جب انسان کی زندگی دو تقسیم، انفرادی بھی ہے اور اجتماعی بھی ہے، تو جہاں پر انفرادی زندگی میں اور ان تمام چیزوں کا پاس و لحاظ اور محافظت اور حفاظت ضروری ہے، اسی طرح اس کی سوسائٹی اور معاشرے اور سماج سے جو چیزیں مربوط ہیں ان کا بھی حفاظت کرنا، ان کی بھی دیکھ بھال اور ان کو بھی جو ہے دشمنوں کے خطرے سے بچانا واجب اور ضروری ہے. تو جہاں پر ایک مسئلہ اگر حل ہو جائے کہ اگر یہ جو دوسری قسم ہے انسانی زندگی کا، جو دوسرا پہلو ہے کہ جو سماج سے متعلق ہے، اگر یہ ہماری سماج کی اور سوسائٹی کی تمام مشکلات اسلامی نقطۂ نظر سے حل ہو جائے تو یقیناً جو پہلی قسم ہے آٹومیٹک حل ہو جائے گی. کیونکہ جب ایک معاشرہ جس میں اسلامک نظام ہو، جس میں اسلامک سیاست ہو، جہاں کی ثقافت میں اسلامک ثقافت موجود ہو، جہاں کے اقتصاد میں اسلام حاوی ہو، جہاں کی سیاست اور حکومت میں اسلام حاوی ہو، تو بدرجہ اولا اس کی جو انڈیویژل لائف ہے یعنی حلال اور حرام، یہ چیز کو بذات خود جو ہے محافظت اور حفاظت ہو جائے گی. تو لہذا ضرورت اس بات کی کہ جو انسان کی اجتماعی زندگی ہے اور اجتماعی زندگی سے جو تمام مسائل مربوط اور ریلیٹڈ ہیں ان کی حفاظت کی جائے. ان کی حفاظت کب ہوگی؟ وہ اسی وقت ہوگی کہ جب ہم ان تمام چیزوں کو حفاظت کرنے کے لیے ایک صحیح لیڈر کا انتخاب کریں گے. کیونکہ جب لیڈر صحیح ہوگا، لیڈرشپ صحیح ہوگی، تو تمام کی تمام یہ صورت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے. اگر خدا نہ خواستہ لیڈر یا حاکم یا حاکم اعلیٰ غلط آ جائے تو یقیناً سیاست بھی تباہ و برباد، اقتصاد بھی تباہ و برباد، معاشرے کا کلچر بھی تباہ و برباد. آپ خود اس کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے. جہاں پر لیڈرشپ عادل ہے وہاں کو آپ دیکھیے وہاں کا سسٹم اور نظام کس طرح سے چل رہا ہے. دوسری طرف اس جگہ کو دیکھیے کہ جہاں پر حکومت کا نظام اور سسٹم عدالت پر نہیں ہے، جہاں کا حاکم، جہاں کا ولی یا جہاں کا ذمہ دار عادل نہیں ہے یا جس کا حکومت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہاں کا نظام دیکھیے اور ایک اسلامی نظام دیکھیے، دونوں میں آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. تو جہاں پر یہ دوسرا یعنی انسانوں کی اور مومنین کی اور مسلمانوں کی اجتماعی اور سوسائٹی کی اگر لائف کو صحیح طریقے پر لگا دیا جائے اور اگر اس کی صحیح طریقے سے حفاظت کی جائے تو جو اس کی انفرادی زندگی ہے اس کی حفاظت خود بخود ہو جائے گی اس دوسری یعنی جس کو کہا اجتماعی زندگی کی حفاظت کے عوض میں. تو جب اجتماعی حقوق یعنی چاہے وہ سیاست سے متعلق ہو، جب اجتماعی اور سیاسی حقوق کی ضمانت موجود ہونے کی صورت میں انفرادی حقوق کی نگہداری اور حفاظت کی ذمہ داری اور ان کی ضمانت خود بخود حاصل ہو جاتی ہے. جب ہماری سیاست اچھی ہو جائے گی اسلامک نظام کے اعتبار سے اور ایک عادل حاکم اور حکمران کے نگران ہوگی تو یقیناً ہماری جو انفرادی لائف ہے وہ خود بخود تضمین شدہ ہے، وہ خود بخود محافظ اور حفاظت شدہ ہے. اب آئیے، اس کے علاوہ کیا یہ ممکن ہے کہ فقہاء اعظم یعنی جتنے ہمارے مجتہدین ہیں انبیاء کے زندگی کے ایک پہلو کے امین ہوں اور وہ ہے صرف انسانی زندگی کے انفرادی پہلو؟ یعنی جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے فقہاء امانت دار رسولوں کے، تو ہم نے کہا نا کہ انسانی پہلو کے دو انسانی زندگی کے دو پہلو ہیں، ایک انفرادی اور ایک اجتماعی. اگر ہم یہ کہیں کہ جو ہمارے فقہاء امانت دار ہیں انبیاء کے وہ صرف انسان کی انفرادی زندگی میں، یعنی حلال و حرام سے جو یا شادی بیاہ یا اسی طرح کے جو مسائل ہیں اسی سے مربوط یہ تمام چیزوں میں سے فقہا ان کے امانت دار ہیں. لیکن جو انسان کی زندگی کا دوسرا پارٹ ہے جو اجتماعی پارٹ ہے اس میں وہ امانت دار نہیں ہے, تو یہ بات عقل میں آنے والی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم نے کہا کہ یہ امانت دار ہے تو ہر اس چیز میں امانت دار ہے کہ جس میں انبیاء کو حق حاصل ہے, چاہے وہ دنیا سے مربوط ہو یا آخرت سے. اسی طرح جب ہم نے کہا کہ وہ امانت دار ہے, انبیاء جو اللہ کے امانت دار ہیں اور علماء فقہا امانت دار رسول ہیں, تو جتنا اختیار اور پاور انبیاء کو تھا اتنا ہی اختیار اور پاور ہمارے فقہا کو بھی ہے. جو بھی ہمارا ولی ہے, جو بھی فقیہ ہے, جو بھی حاکم ہے, اس کو بھی وہی اختیار اور پاور ہے. اب انبیاء کے امانت دار ہیں, لیکن نہایت اہم اور زیادہ ضروری ہے اجتماعی پہلو ہے کہ جس میں فقہا کا امانت دار ہونا ضروری ہے. اب آئیے اس کے آگے, ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف انبیاء کہ جو ہمارے فقہا جو ہے صرف دین کے مسئلے میں ہمارے امانت دار ہیں, ہمارے ولی فقیہ ہیں, ہمارے حاکم ہیں, ہمارے سرپرست ہیں. لیکن جہاں دنیا سے سیاست کا مسئلہ آتا ہے, جہاں حکومت اور خلافت کا مسئلہ آتا ہے, وہاں پر ان کا کوئی اختیار نہیں ہے. جو اس نظریے کا قائل ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا خاص حکم نازل کیا ہے کہ جس میں یہ فرمایا ہے کہ صرف علماء کا کام یا انبیاء کا کام صرف لوگوں کی دینی زندگی کو سدھارنا تھا, ان کی سیاست اور اجتماع سے ان کو کوئی تعلق نہیں تھا, یا ایسا کوئی اسپیشل خاص حکم نازل ہوا ہے؟ نہیں. اس کے بارے میں کیا حکم خداوندی نازل ہوا ہے, یعنی کیا شریعت الہی منسوخ ہو گئی ہے کہ یہ ہم یہ جانے کہ جب رسول اللہ تھے وہ دین اور دنیا میں دونوں میں لوگوں کے حاکم و سرپرست تھے, لیکن جب رسول چلے گئے تو اس کے بعد صرف حکومت اور جس کو کہا جائے فقہا, کیونکہ انبیاء کے امانت دار ہیں تو فقہا صرف دین سے مربوط جو مسائل ہیں اس میں حاکم ہیں, لیکن جو دنیا سے ریلیٹڈ مسائل ہیں ان میں کوئی حاکم نہیں ہے. کہ ایسا کوئی حکم ہمارے پاس موجود ہے؟ ہرگز نہیں. یا یہ کہا جائے کہ نہیں, ایک مدت تک کے لیے یہ جو امانت داری ہے, یہ سیاست, یہ حکومت, یہ خلافت, یہ مسئلہ ایک مدت تک کے لیے اس کو بند کر دیا گیا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ جو ہے ظہور نہیں فرماتے, اس وقت تک علماء فقہا کا کام کیا ہے؟ آئے بس مسجد میں نماز پڑھائے, احکام الہیہ کو بیان کرے, بس ختم. اس کے بعد ان کا لوگوں کی سوسائٹی اور اجتماعی زندگی میں کوئی انٹرفیئر نہیں ہے. کیا یہ حکم نازل ہوا ہے یا کوئی ایسی بات حدیث سے ہمارے لیے ثابت ہوئی ہے؟ ہرگز نہیں. کیونکہ احکام الہی یا اسلام کے قوانین جب جاری ہو گئے تو قیامت تک جاری ہو گئے ہیں, بیچ میں ایک فاصلے یا ایک مدت کے لیے وہ بند نہیں کیے جا سکتے. تو لہذا اب آپ کو یہ ماننا پڑے گا, اب یہ بات ثابت ہو گئی, ہم کو یہ بات ماننا پڑے گا کہ جتنے بھی ہم نے فرضیے بیان کیے ہیں, جتنے بھی اوپر جو باتیں بیان کی ہیں, یہ تمام احتمالات کیا ہیں؟ غلط ہیں. اور جو انبیاء الہی کی شریعت سے سب سے زیادہ نزدیک ہو اس کی طرف لازم, یعنی اس کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ فقہا صرف دین کے سلسلے میں امانت دار ہیں, دنیا سے ان کا کوئی مطلب نہیں ہے, یا اسی طرح سے یا یہ عقیدہ رکھا جائے کہ امام زمانہ کے یعنی ظہور تک یہ سسٹم یعنی اسلامک سسٹم کو حکومت خلافت وغیرہ کو ایک مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا, جب امام آئیں گے تب جا کر یہ حکومت اور سیاست اور خلافت کا مسئلہ دوبارہ شروع ہوگا. یہ تمام اس طرح کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں, یہ تمام شک و شبہات, یہ سب کیا ہیں؟ غلط ہیں. تو اب نتیجہ ایک لگ ہے, انبیاء کرام انبیاء الہی کی شریعت سے سب سے زیادہ نزدیک ہو اس کی طرف رجوع کرنا ہمارے لیے لازم اور ضروری ہے. تو آج کے دور میں اگر دیکھا جائے انبیاء کے نزدیک ترین یا ائمہ کے نزدیک ترین اگر سب سے قریب اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہے ہمارے فقہا اعظم, وہ ہے ہمارے مجتہدین کرام. خدا ان کے سائے کو ہمارے سر پر ہمیشہ باقی اور سالم رکھے. اس کے علاوہ خود امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی
اللہم صلی
حاکم اعلیٰ کی صفت ہی بیان کی تھی کہ امام نے اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ حکومت کرنے کے لائق کون انسان ہے, کہ ہر کس و ناقص حکومت کے لائق ہے یا ہر کس و ناقص کو ہم اپنا ولی اپنا حاکم مانیں؟ نہیں, بلکہ مولا کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ ایوہ الناس इन्ना अहाक्का त्याम्रे, हुकूमत का हकदार सिर्फ वो है जो सबसे ज्यादा ताकतवर और अम्र खुदावंदी को सबसे ज्यादा जानता हो, यानी जिसके पास इल्म इलाही हो, अल्लाह के हलाल और हराम का उसके पास इल्म हो, जो सबसे ज्यादा आलिम हो, जो सबसे ज्यादा ताकतवर हो, यानी शुजात और इल्म, दो सिफतों को मौलाए कायनात ने बयान फरमाए कि जो हुकूमत करने के लायक है। अगर कोई इंसान, अगर जिसको भी हम वली हाकिम मान रहे हैं, उसके लिए मौला के इस खुतबे के रोशनी में, हालांकि हमने कई सिफात का कल के दर्स में बयान किया है कि किन किन सिफात का एक वली एक हाकिम के लिए होना जरूरी है, मौला ने इस खुतबे में जो इरशाद फरमाया है, दो चीजें, एक शुजात, दूसरा इल्म होना। तो मालूम हो कि हर कसो नाकस को हम अपना हाकिम और वाली नहीं मान सकते। दुनिया के प्रेशर में आकर, दुनिया के दबाव में आकर इस्लामिक निजाम को दबाने वाले को हम अपना हाकिम नहीं मान सकते, बल्कि अपनी जान पर खेल कर इस्लामी कवानीन और इस्लामी निजाम और सिस्टम को नाफिज करने वाले को शुजा कहते हैं, और उसकी इत्तेबा, उसकी पैरवी करना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। तो दो चीजें, शुजात भी हो, दुनिया से न डरे सिवाय अल्लाह के, पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए, ये एक तरफ हो, उसको भी कोई किसी किस्म का गम ना हो, किसी किस्म का उसके ऊपर दबाव ना हो। आज आप अमली मैदान में देख रहे हैं, पूरे इस्लामी ममालिक अगर एक तरफ है तो एक हुकूमत एक तरफ है। अगर कोई खुलकर जुल्म और ताबूत के खिलाफ आवाज उठा रहा है तो वो है सिर्फ और सिर्फ एक, हम ही इसका इकरार नहीं कर रहे, बल्कि पूरी दुनिया इसका इकरार कर रही है कि अगर जुल्म के खिलाफ जो भी ताबूत की हुकूमत है, अगर ताबूत के खिलाफ जो भी अलग ऐलान खुले अल्फाज में बयान और स्टेटमेंट दे रहा है, तो वह है आज का दौर, वह है आज का दिन, वो है आज की हुकूमत जमहूरी इस्लामी ईरान, कि जो किसी के दबाव के बगैर, किसी के प्रेशर में आए बगैर खुलकर ताबूत की मुखालिफत कर रहा है। तो मौला ने कहा क्या, इत्तेबा के लायक, हुकूमत के लायक वही लोग हैं, वही इंसान है कि जो दुनिया से न डरे सिवाय अल्लाह के। चुनांचे कल हमने हदीस में कहा था कि जो अल्लाह से डरता है, इमाम छठे इमाम की हदीस थी, मन खाफ अल्लाह, जो अल्लाह से डरता है फिर वो दुनिया की किसी चीज से नहीं डरता, और जो अल्लाह से नहीं डरता अल्लाह ताला उसको हर चीज से डराता है। तो आप देखिए निजाम है, हमें जो है, हम किसी एक खास मिल्लत के तरफदार नहीं है, बल्कि हम हक के तरफदार है, हक किस तरफ है। आज इसी तरह का सिस्टम जो आज जमहूरी इस्लामी, कोई किसी इंसान को यह गलत फहमी ना हो जाए, क्योंकि अक्सर होती है कि इनका कुछ फायदा है इसलिए ये बयान किया जा रहा है, बैनी बैन अल्लाह खुदा शायद है, इसमें कोई गरज मरज हमारी शामिल नहीं है सिवाय हक बयानी के। आज भी अगर इस्लामिक हुकूमत और इस्लामिक सिस्टम की तरह कोई दूसरी हुकूमत कायम हो जाए, हम सरे तस्लीम खम करके उसकी इत्तेबा और इताअत करने के लिए लाजिम तैयार, हम हमारी फिक्र महदूद नहीं है, क्योंकि इस्लाम महदूद चीज का नाम नहीं है, रोशन फिक्री का नाम है। आज भी कोई ऐसा दूसरा सिस्टम दुनिया में कायम हो जाए, कोई आदिल हुकूमत कायम करके बता दे, हम उसको मानने के लिए तैयार है, क्योंकि दुनिया में एक ही नमूना ऐसा है, लिहाजा हम उसको बयान कर रहे हैं। कोई और पैदा हो जाए, कोई और इनकलाब आ जाए, इनकलाब इस्लामिक इनकलाब के जो इस्लामिक हुदूद और मरज के तहत में हो, हम आज भी उसको मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन शर्त यह है कि एक इनकलाब जमहूरी इस्लामी के अलावा कोई और इनकलाब दुनिया में ऐसा हमारे लिए नमूने अमल नहीं है। अगर आज कोई और आ जाता है तो यकीनन हम उसको मानने के लिए तैयार हैं। हमने कहा था कि हमारी जो गुफ्तगु है शख्स पर नहीं है, किसी शख्स और शख्सियत पर नहीं है, बल्कि मनसब पर है। देखें निजामी सिस्टम का जारी और सारी है, अलग अलग। मौला ने शायद फरमाया कि लोगों इस अमर खिलाफत का हकदार सिर्फ वो है जो सबसे ज्यादा ताकत और अमर खुदावंदी को सबसे ज्यादा जानने वाला हो, यानी एक शुजा हो, दूसरा आलम हो, आलिम हो। खुलासा कलाम ये, अब जहां तक देखिए इस्लाम नाम है बैलेंस करो, एक तरफ जहां फकीह की इतनी ज्यादा जिम्मेदारियां बताई है, उसके लिए उसको ऐसा नहीं कि आधा छोड़ दिया कि जैसा हो आप उसको मान लो, नहीं, बल्कि उसके दूसरी तरफ फुकहा के लिए, वली के लिए, हाकिम के लिए भी कुछ कंडीशंस और शरायत उसने आयद किए हैं, मगर इस हकीकत के साथ साथ फुकहा के लिए मुकर्रर करदा शरायत की पाबंदी करना भी जरूरी है। ये नहीं कि जिसको हमने वली या फकीह आलम मान लिया अब वो जो चाहे वो करे, इस्लाम ने हरगिज इसकी इजाजत नहीं दी है। जैसा कि आप आज के दौरे हाजिर में देख रहे हैं कि जो हुकूमत पर फायज हो जाता है, जब मनसब पर आ जाता है, तो फिर जो उसका जी चाहता है वो करता है, لیکن اسلام نے کیا کہا کہ اگر تم اپنا حاکم اعلیٰ ولی فقیہ ولی یا فقیہ جامع شرائط جس کو مان رہے ہیں اس کے لیے بھی شرط ہے کہ وہ اپنی مرضی کا مالک نہ ہو بلکہ اسلام کی مرضی اور اسلام کے احکام کا پابند ہو، جہاں بھی رتی برابر بھی وہ اس معیار سے ہٹ جائے تو ہم کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کے روح سے خود بخود وہ اس منصب سے ثابت ہو جاتا ہے۔ تو لہذا مگر اس حقیقت کے ساتھ ساتھ فقہا کے لیے مقرر شرائط کی پابندی کرنا بھی ضروری ہے، جو کنڈیشنز اسلام قوانین یا قرآن اور احادیث نے فقیہ جامع شرائط کے لیے بیان کیے ہیں ان تمام کا فالو کرنا حاکم اور ولی فقیہ جامع شرائط کے لیے لازم اور ضروری ہے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ ہر موجودہ ظالم حکمران سے تعلق نہ جوڑے۔ اسلام نے منع کیا ہے کہ جو حاکم اعلیٰ ہے وہ کبھی کسی ظالم حکمران کے سامنے اپنی گردن نہیں جھکاتا، کیوں؟ اس لیے کہ الاسلام یعلو ولا یولا علیہ، اسلام کو سربلند ہے، سرفراز ہے، اسلام کے اوپر کوئی اور سربلندی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسلام نے کہا کہ جو تمہارا ولی فقیہ ہے، جس کو تم اپنا حاکم اعلیٰ سرفراز سے اعلیٰ مان رہے ہو، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ وہ موجودہ دور کے ظالم حکمران سے اپنا رابطہ نہ رکھے۔ بہت بڑی چیز ہے یہ، انسان اپنے نظام کو چلانے، سیاست کو چلانے، حکومت کو چلانے، اپنی کرسی کو بچانے کے خاطر ہر ایرے غیرے کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے، اس سے اپنا ناتا جوڑتا ہے۔ اسلام نے کہا کہ اگر کوئی انسان، حالانکہ ہم نے جس کو بھی تم اپنا ولی اپنا حاکم مان رہے ہو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ اپنے موجودہ دور کے ظالم حکمران سے ساز باز نہ رکھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا امریکہ کے قدموں میں جھکتی ہے لیکن جمہوری اسلامی ایران نے کبھی اپنا سر اس کے سامنے نہیں جھکایا۔ یعنی ہر موجودہ ظالم حکمران سے تعلق نہ جوڑے اور اس کی تائید نہ کرے، جو کچھ وہ کہے اس کو نہ مانے بلکہ اس کی مخالفت کرے جہاں تک مخالفت کا اس کو حق بنتا ہے، یعنی دیکھے کہ جہاں بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کام ہو رہا ہے یا سازش ہو رہی ہے تو اس کا کام کیا ہے جسے ہم اپنا ولی یا حاکم یا فقیہ جامع شرائط حاکم اعلیٰ اور سرپرست اعلیٰ مان رہے ہیں، اس کی کیا ذمہ داری ہے کہ اگر کوئی بھی حکومت اسلام اور مسلمین کے مفاد میں کسی ایک ملک کے خلاف نہیں، پوری توجہ، کسی ایک ملک کے خلاف نہیں بلکہ مسلمان اور اسلام، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے میں زندگی کر رہا ہوں مسلمان یا کسی بھی اسلامک قانون یا اسلامک سسٹم کے خلاف یا مسلمان کے خلاف جو بھی آواز بلند کرے، جو بھی سازش کرے، اس کی کیا کریں گے؟ مخالفت کریں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، چاہے فلسطین میں ہو، عراق میں ہو، یمن میں ہو، جہاں بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کوئی سازش کی جاتی ہے تو کھل کر اگر سب سے پہلا سٹیٹمنٹ آتا ہے تو وہ ہے جمہوری اسلامی ایران کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کا نظام عدالت پر مبنی ہے، اور ہم نے کل عرض کیا تھا کہ عدالت گرچہ یہ اپنے اعتبار سے جو عدالت امام علی علیہ السلام یا جو عدالت انشاءاللہ امام زمان عجل اللہ تعالیٰ اس عدالت کے معیار تک نہیں پہنچ سکتی، ہم کو اس بات کا بھی اقرار اور احساس ہے کہ امام کی عدالت اور آج کے دور کی عدالت دونوں ایک سا نہیں ہے، امام معصوم ہے، ان کا مسئلہ بالکل الگ ہے، ہم امام کی عدالت کے قدموں کی دھول تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن حتی الامکان کوشش کی جا رہی ہے کہ جو موجودہ دور میں اس نظام اور سسٹم کو عدالت کی بنیاد پر چلایا جائے اور بڑھایا جائے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے۔ تو لہذا فقیہ یا اعلی حاکم اعلیٰ یا سرپرست اعلیٰ کے لیے جو اسلام نے قوانین مقرر کیے وہ یہ ہے کہ وہ موجودہ دور کے طاغوت اور ظالم حکمران سے ساز باز تعلق نہ رکھے، اور جب بھی جہاں بھی مسلمانوں اور اسلام کے خلاف کوئی سازش کی جا رہی ہو تو سازش کا کھل کر مخالفت کرے، اس کی کھل کر مذمت کرے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔